بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسلم العباد البدر حفظه الله. لكن جزء من باب سيد درس آغاز کرتے ہیں باب نمبر 37 ممتن رحمه الله فرماته باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الله تعالى كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كشعر وشاعري من كلام كبيان. الشيخ عبد الله حفظه الله فرماته الشأن في الشعر كشأن في سائر الكلام. شعر وشاعري كتعلق سے جو بات ہے گویا کہ ویسے جیسا کہ کلام کی دوسری قسم میں بات ہوتی ہے. لأن شعر کلام موزون مقفع, کیونکہ شعر جو ہے وہ ایک موزون اور قافیہ کے ساتھ کلام ہوتا ہے. فمكان منه حسنا في الالفاظ ومعاني فهو حسن وطيب يجوز انشاده والاستماع اليه. تو اس شعر میں سے جو حسن ہے اور اچھا ہے اس کے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے تو وہ اچھا ہے اور طیب ہے, اور اس طریقے سے انشاد کرنا یعنی قافیہ سے اور خاص موضوع طریقے سے کہنا بھی جائز ہے اور سننا بھی جائز ہے. وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء لا يجوز انشاده. و جو اس کے علاوہ ہے یعنی جس کا نہ تو الفاظ ٹھیک ہے نہ معنی ٹھیک ہے تو ایسا کہنا جائز نہیں ہے. ولا استماع الیہ ونہی سننا جائز ہے. وقد روى البخاري رحمه الله في الادب المفرد, امام بخاری رحمه الله ادب مفرد میں یہ روایت کی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزله الكلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعر جو ہے وہ کلام کی منزلت کے برابر, یعنی شعر اور کلام ایک ہی چیز ہے. حسن و کحسن الکلام, اس کا اچھا ویسا جیسا کہ عام باتوں کا اچھا ہونا ہے, عام کلام کا اچھا ہونا ہے. وہ قبیح کا قبیح الکلام, اور اس کی جو برائی ہے یا جو برا شعر ہے ویسے جیسا کہ بری باتیں ہیں یا برا کلام ہے. وقد روى ابن ماجه وغيره عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوسري حديث میں ابن ماجه میں اور ماجه کے علاوہ بھی اور محدثین اس روایت کو نقل کیا ہے, اس ابي بن كعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من الشعر لحکمت, کہ بے شک شعر میں سے حکمت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اي ان بعض الشعر حکمت وبعض ليس كذلك, کہ شعر جو ہے بعض میں حکمت اور بعض میں حکمت سے عاری اور خالی ہوتا ہے. فشعر انواع بحسب وجهة الشاعر, شعر کے کئی قسمیں ہیں, یہ تو شاعر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی رخ اپناتا ہے. فمنهم ما هو قائم على الحق والهدى, اس میں سے بعض ایسے شعر ہیں جو حق اور ہدایت پر قائم ہو. منهم ما هو قائم على الزندقة, اور بعض ایسے نعوذ باللہ جو زندقیت اور کفری الفاظ جس میں ہوتے ہیں زندقہ ہوتا ہے. ومنه ما هو قائم على البدعة والخرافة, اور بعض بدعت والخرافة پر قائم ہے. ومنه ما هو قائم على الفسق والمجون, اور بعض فسق اور مجون پر قائم ہے. تو یہ مختلف قسمیں ہیں اور رخ ہیں شاعری کے, ڈپینڈ کرتا ہے شاعر پہ کہ شاعر کیا کہتا ہے. اس باب کی سب سے پہلی حدیث یعنی شعر کے تعلق سے یہ قاعدہ یاد رکھ, شعر ویسے جیسے کہ عام کلام ہوتی ہے اس میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, جو صحیح ہے وہ جائز ہے جو غلط ہے وہ جائز نہیں ہے, واضح ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر و شاعری سے تعلق اور موقف کیا ہے دیکھتے ہیں. پہلی حدیث, حدیث نمبر 241, رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیه عن عائشہ قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. سيدك التعلق سي شاب زرح الله فرماته سيد عائشة سي کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعر میں سے کچھ کہا کرتے تھے. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن رواحہ کا شعر جو ہے کہا کرتے تھے, وَأَتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِهِ. شیخ عبد الرزاق افضل فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ معروف صحابی ہیں, انصاری خزرجی صحابی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے شاعر صحابی تھے. اور ابن سیرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو شاعر تھے, حسان بن ثابت, عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک, ان تین نام آتے ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جو شاعر بھی تھے, یعنی شعر بھی کہا کرتے تھے. اور یہ جو شعر جس کا ذکر کیا گیا, قافیہ جہاں پہ بیان کیا گیا ہے, وَأَتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِ, اس میں ضمیر جو ہے عبداللہ بن رواحہ کی طرف ہے, جبکہ یہ جو بیت ہے یہ طرفہ بن العبد کی مسند میں موجود ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی اور کچھ استبطاء اور دیر ہو جاتی تھی تو تمثل ببیت طرفہ, طرفہ جو معروف شاعر تھے عرب کے دور جاہلیت میں, یہ شعر پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِ, اور یہ اس کی معلق میں بھی موجود ہے, یعنی طرفہ عبد کی معلق میں موجود ہے. اور اصل جو لفظ ہے وہ ایسا ہے, ستبدی لک الایوم کنت جاہلا وَأَتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِ, اس کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں, اَيَّتِيكَ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي تُرِيدُهَا مَا لَمْ تُكَلِّفُهُ بِهَا وَلَمْ تُعْطِهِ عَلَيْهَا زَادًا, یعنی تمہیں وہ شخص سے وہ لوگ خبر پہنچائیں گے جس کے تم نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی تم نے اسے کچھ زائد یا کوئی چیز دی ہے خبر پہنچانے کے لیے, خبر تمہارے تک پہنچی تو پہنچ کر رہے گی, سبحان اللہ. اور جامع ترمذی جو لفظ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي ولا يصلح في نسبة البيت لابن رواحة وهو الأوفق على فرض ثبوة اللفظ الأول فيحتمل عبد الله بن رواحة وأنه ضمنه بعض شعره, يعني هي الشعر جو هي أصلا من طرفة من العبد كشعر هي سيدنا عبد الله بن رواحة نے اپنے شعر مجھ سے شامل بھی کر دیا ہے, یہ بھی ممکن ہے, اس لیے اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن رواحة کا شعر سید عائشہ فرماتی ہیں سید عبد الله کا یہ شعر کا حصہ پڑھا کرتے تھے. دوسری روایت میں کیا آیا ہے, طرف میں عبد کا ذکر آیا ہے, تو کیا تضاد ہے, دونوں میں تضاد نہیں ہے, جیسے کہ آپ کسی شاعر کے شعر کو لے کے بعض وہ اپنے شعر میں شامل کر دیتے ہیں, سید عائشہ جو جانتے تھے وہ فرما رہی ہے, اور دوسری روایت میں جو اصل یعنی جس نے شعر کہا ہے وہ طرف بن عبد ہے. اگلی حدیث نمبر 242 سید بن اللہ فرماتے ہیں, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد, سب سے سچی بات اور سب سے کلمہ کسی اگر شاعر نے کہا ہے تو لبید کا یہ قول, لبید معروف شاعر تھا, لبید جو ہے, الا كل شيء ما خلا الله باطل, وكان اميت بن ابي الصلت وكاد اميت بن ابي الصلت ان يسلم, اور اميت بن ابي الصلت جو ہے وہ مسلمان ہونے کے قریب ہو گیا تھا. کیا مطلب ہے اس کا, شیخ عبد الرحمن اللہ فرماتے ہیں الا كل شيء ما خلا الله باطل, اس کا مطلب کے تعلق سے, معنی کے تعلق سے, اي كل نعيم في الدنيا لا محاله زائل, جو بھی نعیم ہے دنیا میں جو بھی آسائشیں ہیں یہ سب ختم ہو کے رہیں گی. شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذی الکلمت بینا اصدق کلمت قال الشاعر, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم گواہی دی ہے کہ سب سے سچی بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو یہ بات ہے, لأنها توافق الاعتقاد الحق, کیونکہ صحیح حق عقیدہ کے موافق ہے. وہ شعر و تفاد فی صدقی, اور شعر و شاعر میں تب سچ جو ہے وہ متفاوت ہے, ففی ما هو صدق وهو اصدق وفي ما هو ايضا ما هو كذب, شعر بات چیز سچی ہوتی ہے بعض اس سے زیادہ سچی ہوتی ہیں اور بعض کا جھوٹ بھی ہوتا ہے, بل هو غالب حتى قيل اعذب الشعر اكذبه, وہ سب سے غالب بات شعر میں جھوٹ ہی ہوتا ہے, یہاں تک یہ کہا گیا ہے سب سے اچھا شعر ہو جس میں جھوٹ زیادہ ہو, سبحان اللہ. وكاد أمنت أبي الصلت أن يسلم الجملة مراد شيخ عبد الرزاق حفظه فرماته كاد فعل المقاربة كاد كفعل جهة يعني أفعل مقاربة يعني أن قريب يسه هنا بالاتها أي قارب أمنت الإسلام أمي جهة ومسلمان هناك قريب هو كثير ولكن لم يسلم لكن الإسلام من داخل لا هو وكان تعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وإدراك وأدرك الإسلام ولم يسلم جاهلية بعبادة بكرتات هاي بنده اور آخرت پر ایمان بھی تھا اس بندے کا یومن بالبعث اور اسلام اس نے ادراک بھی کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیر پر مسلم کے بعثت تک یہ شخص زندہ تھا دعوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن قبول نہیں کی سبحان اللہ ولم يسلم اسلام میں داخل نہ ہوا دیکھیں اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے یہ کہاں سے پتہ چلا اس بندے کی اس باتوں سے اس کے شعر ابھی کچھ آگے بھی آئے گا اس بندے شعر دیکھیں سبحان اللہ ایمان بھی ہے توحید بھی آخرت پر ایمان کی باتیں بھی کرتا ہے بعث کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن جب دعوت پہنچی تو انکار کر دیا سبحان اللہ. اگلی حدیث 243 فرماتے ہیں حدث محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جد بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت ایک پتھر لگا اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم کے پاؤں کے انگلی کو تو خون نکالا ہے پتھر انگلی سے خون نکالا ہے فدميت فقال اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي يعني قافية کی شکل میں شعر کی شکل میں هل أنت إلا أصبع او اصبع اچھا اصبع کے لفظ میں نو قراءات ہے ایک نہیں عربی میں سب ٹھیک ہے اصبع اصبع ہاں اصبع یعنی اس میں آپ فتحہ کے ساتھ ضمہ کے ساتھ کسرہ کے ساتھ پہلے حرف میں بھی کر سکتے ہیں اور تیسرے حرف میں بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے تقریباً نو قراءات ہیں هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وهي رواية متفق عليه حديث به حسب البخاري ومسلم به روايات موجودة أقلي حديث حديث 244 من ثبت إن الله فرماته حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسد بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه يعني دوسرے سند کے ساتھ بھی یہ حدیث موجود ہے. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اصبع سے مراد یہاں پر پاؤں کا جو انگلی ہے اصبع الرجلی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم چل رہے تھے کہ ایک پتھر لگا آپ وسلم کے پاؤں کو اور اس میں سے خون جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے فرمایا هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي استفهام سے مراد ہونا يراد به النفي اي ما انت الا اصبع نزل منك الدم يعني پاؤں کی یعنی جو انگلی وہ ہے چوٹ لگی ہے اور سے خون جاری ہو گیا رسل بات ہے فی سبیل اللہ ما لقیتی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دعوت پہ گزری ہے سبحان اللہ تو اللہ کے راستے میں جو بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا اجر ضائع کبھی نہیں ہوتا. شخص فرماته الحال أنه في سبيل الله قال لك راسمته وفي هذا دليل أن المسلم ثوابا في كل ما يصيبه إن احتسبه اسمه دليل هيك جو مسلمان ہیں ان کو ہر مصیبت میں اجر ملتا ہے اگر وہ اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کو امید رکھیں صبر کریں اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں تو اللہ کے حکم سے اس کو اجر ثواب ہر تکلیف میں یہاں تک کہ چوٹ لگی ہے صبر ہے احتساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا یقین ہے نام اعمال میں نیکی لکھ دی گئی ہے اجر و ثواب ہے سبحان اللہ. اگلی حدیث حدیث نمبر 245 من سيدنا اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن براء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهي رواية جهة متفق عليه حديثة بخاري مسلم، فيها رواية موجودة. شيخ صاحب فرماته شيخ عبد الرزاق حفظه الله، أفرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، أي هل وليتم فارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ أسأل قصة هي حديث من سنة براب بن عازب سكسي الشخص نے یہ سوال کیا کہ جنگ حنین کے موقع پر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے، کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین جو قبیلے تھے طائف کے انہوں نے گھیر لیا تھا، اور دور سے انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیے، تو ہر طرح سے تیر آ رہے تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ 10,000 فتح مکہ کے موقع پر صحابہ مدینہ سے آئے تھے، 2,009 مسلم بھی ساتھ تھے، تو ان میں سے جب اس طریقے سے ہر طرح سے تیر آئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، تو یہ مشہور ہے کہ صحابہ نے آپ سر کو چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ مشہور ہوا. تو ایک شخص اب ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہوا تھا، واقعی تو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ اب پیارا جواب سنیں، اگرچہ سوال کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں. جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں فقال لا واللہ، اللہ قسم بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے، صحابہ قدم وہاں پہ رہے سبحان اللہ، جبکہ سوال کے بارے میں نہیں، تاکہ کسی گمان تک نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب جگہ سے ہٹے تھے. ولیکن ولا سرعان الناس، جو نئے لوگ مسلم ہوئے تھے یا جو نئے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے وہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے، تلقتهم هوازن بالنبل، کہ ہوازن کے قبیلے جب تیر مارنا شروع کیے تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلتہ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی جو خچر ہوتا ہے جانور، جو گھوڑے اور گدھے کے بیچ کا جانور ہے، وہ اس پر سوار تھے، وہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، سیدنا ابو سفیان اس وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور مشکل وقت میں دیکھیں جبکہ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، تو جو لجام ہے اس خچر کا ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا، اپنی جگہ پر رہے، ہٹے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے ان النبی لا کذب، بے شک میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس وقت ثابت قدمی ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہے، لیکن سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی بھی ملتی ہے، اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوہ من رضاعتی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، ابو سفیان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. فتح مکہ میں پورے اسلام میں داخل ہوئے، اور حسن اسلام ہو، اور اسلام جو ہے الحمدللہ بہت عمدہ اور بہترین طریقے کا انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ بعض لوگ طعن کرتے ہیں نعوذ باللہ سر ابو سفیان پر، سر معاویہ پر، اور کہتے ہیں تو بعد میں اسلام قبول کیا، نعوذ باللہ ایمان میں کمزوری ہے، اسلام میں کمزوری ہے، جیسا فرماتے ہیں وحسن اسلام ہو، اور ثبوت متفق علیہ حدیث ہے، جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یعنی خچر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ شخص جس نے جام کو پکڑا ہوا تھا ابو سفیان ہی تھا سبحان اللہ. اور سب سے بڑی آزمائش جنگوں میں ہوتی ہے جب موت کا سامنا کیا جاتا ہے، اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ کس کا کتنا ایمان مضبوط ہے. شاسہ فرماتے آخر جملے کے تعلق سے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کے تعلق سے، هذا موضع الشاهد من الحديث، یہ موضع الشاهد حدیث میں سے، اي انا نبی مرسل من رب العالمين صدقا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا نبی ہوں، وقد وعد الله سبحانه وتعالى انبیاءه بالنصر المبین، اور اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ نصرت فرمائے گا، بلکہ نصر مبین عطا فرمائے گا اپنے أنبياء عليه الصلاة والسلام كي الله تعالى كواده قال عز وجل الله تعالى كإرشاده إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا هم بشك نصرة ورمائنگے اپنے رسولوں کی اور وہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا دنیا میں ویوم یقوم الاشہاد اور قیامت کے دن بھی سورۃ غافر آیت نمبر 51 یعنی کامیابی مل کے رہے گی دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ہے آخرت میں بھی اس پر کا عزت اور کامیابی ہے اتنے کافی آج کے درس میں انشاءاللہ اگلے درس میں باقی جو حدیث مکمل کریں گے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك